ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ 1447 نجی کے ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر کی آج چوتھی رات ہے۔ اس مناسبت سے زیاد درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاندان غوث اعظم، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ کی امی جان کا مبارک نام فاطمہ رحمت اللہ علیہا، اور کنیت ام الخیر تھی۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی و دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ
غوث پاک،
دیدار کراؤ
غوث پاک،
دیوانہ بناؤ
غوث پاک،
مستانہ بناؤ
غوث پاک،
غیروں سے چھڑاؤ
غوث پاک،
بس اپنا بناؤ
غوث پاک،
پسیاں سے بچاؤ
غوث پاک،
اور نیک بناؤ
غوث پاک،
تم نظر میں آؤ
غوث پاک،
شیطان کو بھگاؤ
غوث پاک،
ایمان بچاؤ
غوث پاک،
اور کلمہ پڑھاؤ
غوث پاک،
اب قبر میں آؤ
غوث پاک،
وحشت سے بچاؤ
غوث پاک،
دوزخ سے بچاؤ
غوث پاک،
جنت میں بساؤ
غوث پاک،
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد اسماعیل اتاری بھینس کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے، بعض لوگ بیسن پر جب وضو کرتے ہیں تو بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے وہ پیر کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایسی مسلم شاول سے اپنے پیر پر پانی بہا لیتے ہیں اور ہاتھ نہیں لگاتے، تو اس میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
اگر ہاتھ نہیں لگاتے، بڑھاپا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، اور پانی جتنا بہنا چاہیے، کم از کم دو دو قطرے ہر جگہ سے بہ گئے، تو وہ عضو مثلاً پاؤں تو یہ دھل گیا، وضو ہو گیا. البتہ یہ کہ ہاتھ بھی لگانا چاہیے, ملنا بھی چاہیے, سب سنتیں مستحبات, اس میں خلال کرنا چاہیے. اب واقعی کوئی معذور ہے کہ وہ ہاتھ بیچارہ لگا نہیں پا رہا, تو اس کو تو یہ سنتیں چھوڑنے وغیرہ کا جو بھی ہے وہ, یعنی کہ سنت موقع چھوٹی تو برا کیا, مستحب چھوٹے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے, اس میں وبال نہیں. سنت موقع چھوڑنے میں گناہ نہیں ہوتا, یہ برا کہلاتا ہے, اساءت برا. لیکن عادت بنا لے بار بار کرے تو یہ اب گناہگار ہوتا ہے. اب یہ ملنا سنت تو لکھا ہے, خلال بھی سنت ہے, سنت موقع ہے خلال, یہ تو ہاتھوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں, اور چنگلیا سے خلال پاؤں میں کرنا یہ مستحب ہے. ویسے مطلقاً خلال کسی بھی انگلی سے کیا تو سنت ادا ہو جائے گی پاؤں میں, اور مطلب چھوٹی انگلی سے. پھر اس کی ترتیب یہ کہ جب سیدھا پاؤں دھوئے تو سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے وہ خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے, اور دوسرا پاؤں جب دھوئے الٹا پاؤں تو اس کے انگوٹھے سے خلال شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا اگر کوئی شخص نے ساری زندگی گناہ کیے ہو لیکن اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو کیا اس توبہ قبول ہوگی, اور کیا اس کا آخرت میں اس کا حساب ہوگا توبہ کرنے کے بعد؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مشکلات پر صبر کرنا کیسے سیکھے؟ جواب عطا فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
ویاکم. توبہ تو اللہ قبول کرنے والا, جب بھی توبہ کرے توبہ قبول ہو جائے گی اس کی. البتہ یہ کہ حقوق العباد اگر ہیں اس کے ذمے تو وہ ادا کرنے باقی رہیں گے. مثلا قرضہ تھا, اس پر کسی کو مارا تھا, جھاڑا تھا, ناحق گھورا تھا, ایزا پہنچائی تھی, تو اس کا حساب تو باقی رہے گا وہ قیامت کے دن. مطلب یہ کہ اب اللہ چاہے تو دونوں میں صلح کروا دے گا, یا چاہے تو اس کی نیکیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی جو جس کے حق مارے تھے. اب بندہ واقعی نادم ہے اور اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ حقوق العباد جو تلف کیے تھے اس نے وہ ادا کرے, تو اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ وہ صلح کروا دے قیامت کے دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اور
مشکل پر یہ دوسرا سوال ہے. ایک تو مطلب یہ کہ اپنے سے نیچے دیکھے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی مصیبت زدہ ہے کہ نہیں ہے, تو واقعی ہوتا ہے. اب بالفرض کسی کو ٹی بی ڈکلیئر ہوئی کہ بھائی اس کو ٹی بی ہے, تو اس کے ہوش و حواس تو اڑ جائیں گے, تکلیف تو بہت ہے, لیکن ٹی بی کا علاج ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے ٹی بی کا. تو یہ کینسر والے پر غور کرے, فلاں کو تو بیچارے کو کینسر ہے, مایوسی ہے, یہاں مایوسی نہیں ہے. ٹی بی میں تکلیف اگرچہ بہت ہے لیکن کینسر میں تکلیف بہت ہی ہے, یوں زیادہ ہے. تو اس کو دیکھے گا تو اپنی مشکل تھوڑی کم محسوس ہوگی. اعلیٰ حضل قیاس, اسی پر قیاس کر کے جو بھی مشکل آئی, جیسے میرا کرائے کا گھر ہے, پریشان ہے, آنر چھپ ہوتی تو اچھا ہوتا, مکان مالک تنگ کرتا رہتا ہے وغیرہ, تو واقعی تکلیف تو ہے, لیکن اس کو دیکھے جس کے پاس مکان نہیں ہے, بیچارہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے, اور بارش آتی ہے تو کسی چھپرے کے نیچے آ جاتا ہے, کسی درخت کے نیچے بیچارہ پڑا رہتا ہے, سردیوں میں صرف ٹھٹھرتا رہتا ہے. میرے کو سر چھپانے کی جگہ تو ہے اگرچہ کرائے کی ہے, اور مکان مالک کی تکلیف ہے, یا چھت ٹپکتی ہے, جو بھی ہے مکان تو ہے نا. تو یہ اپنے سے نیچے دیکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اپنا بیان فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا کوفے میں, کوفہ میں میں مطلب جا رہا تھا کہ ایک مسجد میں نماز کے وقت میں پہنچا, تو مسجد کے دروازے پر ایک, اچھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, میں رائے خدا میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن پاؤں میں جوتی نہیں تھی, میں ننگے پاؤں میں چل رہا تھا, مجبوری تھی. تو دل میں میرے یوں ہوتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں, میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, میں تکلیف میں ہوں. تو میں جب کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچا تو وہاں دروازے پر ایک فقیر تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے, کٹے ہوئے تھے. تو میں فوراً اندر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا, سجدہ کیا کہ مولا تیرا کرم ہے, جوتے نہیں تو کیا ہوا, پاؤں تو ہیں میرے, اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں, جوتے ہوں تو بھی کیا کرے گا, پاؤں میں پہنے ہیں کیسے. تو یوں مطلب بڑی مصیبت دیکھ کر اپنی مصیبت چھوٹی بن گئی, ختم ہو گئی. تو یہ اس طرح بھی ایک صبر کا ہے. پھر صبر کا جو اجر ہے, ثواب ہے, اس پر توجہ فرمائے. جیسے جیسے اقوال ہیں بزرگوں کے کہ ہم نے ساری بھلائی صبر میں پائی, تو اس طرح کے اور بھی کئی مطلب صبر کے فضائل ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی بشارتیں ہیں کہ صبر کرنے والے کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ملے گا, یعنی مفہوم حدیثوں کے اس طرح کے مضامین. تو یوں صبر کے فضائل پر غور کرے گا تو صبر کرنا آسان ہوگا. اور خامہ کا مطلب ہے کہ روتا رہے گا تو پھر وہ کچھ بنے گا نہیں, کہ واویلا کرنے سے, رونا دھونا مچانے سے ظاہر مصیبت تو نہیں جاتی. صبر کا ثواب البتہ جا سکتا ہے بے صبری کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے, اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی, اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی. تو جو آئی وہ آنے ہی والی تھی. حوالہ مسند امام احمد جلد 10 صفحہ 417, حدیث نمبر 2756. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں, انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے, اگر نظر نہیں کرتا, یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف, حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا کے, وہاں آخرت کی تکلیف ہیں, اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہیں. بڑی مطلب بہترین یہ مطلب بات ہے اگر اس پہ غور کریں نا, کہ یہاں کا آرام جو ہے یہ بس ظاہری آرام ہے, لیکن یہ آخرت کی یعنی کئی آرام ایسے جو آخرت میں تکلیف کا باعث ہوں گے. جیسے کسی کا کسی مکان پہ قبضہ کر لیا اور اس میں آرام کیا, تو یہ آرام تو ملا لیکن یہ آرام آخرت کی تو تکلیف کا باعث ہے, کہ ناجائز قبضے کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر کے آپ نے آرام کیا اس میں. کسی کا چھین کر کھایا تو یوں لذت آئی, لطف آیا, راحت ملی, لیکن یہی راحت آخرت کی بے قراری کا سبب بنے گی, ساری راحت آرام نکل جائے گا. تو یوں مطلب یہ اچھا پھر دنیا کی تکلیف یا آخرت کی راحت, کئی تکلیف ایسی ہیں جو آخرت کا راحت کا سامان ہے. تو مثلاً ابھی کہ غربت ہے, تو غربت میں ہر آزمائش تو ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو یہ پریشانی اس پر صبر کرے گا, اور واقعی یہ غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, اور صبر کرے گا تو اس کے لیے آخرت کی راحتیں ہیں. حدیثوں میں اس طرح بھی ہے کہ فقیر اغنیا سے یعنی مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو اب فقیر یہاں مراد وہ بھکاری نہیں, اب تو پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ نہیں, واقعی فقیر جس کے پاس مال نہ ہو, اور فقیر بھی وہ جو صبر بھی کرے, ہو واویلا اور دوسرے کے مال پر نظر جمائے اور مطلب یہ نہیں, وہ فقیر فقیر صابر جو صبر کرنے والا ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو, تو 500 سال پہلے جنت میں مالدار کے مقابلے میں جائے گا. تو مال جو ہے نا یہ سچی بات ہے کہ وبال ہے, مالدار اپنے آپ کو ٹھیک ہے خوش نصیب سمجھتا ہوگا, ہوگا اپنے تئیں ہوگا, اپنے طور پر ہوگا, حالانکہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہے. مطلب جتنا مال زیادہ ہوگا نا, حرام اگر ہے تو عذاب ہے, وہ تو اس کا حساب نہیں ہے, حرام کا تو ہی عذاب کا حساب کیا تو ہے ہی گناہ. یہ تو حلال ہے, حلال پر حساب ہے, کہاں سے حاصل کیا, کیوں حاصل کیا اور کس کام میں اس کو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا وغیرہ، یعنی سوالات ہوں گے تو یہ جواب دے نہیں پائے گا.
الحمدللہ ربیع الآخر شریف، بڑی گیارہویں شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی ان کی آمد ہو رہی ہے. شعبہ عشر کے عاشقان رسول کثیر تعداد میں فیضان مدینہ کراچی آئے ہوئے ہیں. آج لاہور سے خصوصی اسپیشل ٹرین غوثیہ ایکسپریس پہنچی ہے، اس میں بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، آیا دوں ماشاء اللہ سب کو خوش آمدید. اچھا اب آئے ہیں آپ فیضان مدینہ، اب کوئی گیارہویں شریف کر کے جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ بارہ ماہ کے لیے شاید تیار ہوئے ہوں گے تو وہ بھی، اور کچھ تین دن کے لیے آئے ہوں گے. تو جو بھی آئے تو اب یہ کہ رہنا مسجد میں، ہاں بازاروں میں گھومنا گھامنا نہیں ہے نا. کہ یہ تین دن کے لیے آپ آئیں تو یہ ظاہر ہے کہ موقع غنیمت، اس سے کچھ اللہ کے گھر میں پڑے رہیں گے تو اعتکاف کی نیت سے بھی ثواب ملتا رہے گا نا، نماز با جماعت ملیں گی، پہلی صف لینے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی مل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. باہر بازاروں میں کیا ہوگا، نگاہوں کی حفاظت بازاروں میں مشکل اور بہت سارے مسائل. تو آپ آئے ہیں جب یہاں عبادت کے لیے، عبادت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنی کوئی چیز، مثلا گھر کا کوئی قیمتی سامان، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے کی نیت کر لی ہو اور اس کے ذریعے صحت کی دعا بھی مانگی ہو، تو کیا بعد میں میں وہی چیز خود استعمال کر سکتا ہوں اور اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا عمل شرن درست ہے؟
گناہ تو نہیں ہے لیکن اپنی پسند کی چیز رکھ لی. اچھا پہلے نیت بھی اسی پر کی تھی تو یہ مطلب ایک اچھی اور مناسب بات نہیں ہے. اور قرآن کریم میں چوتھے پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے دے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ تو پہلے طے کر چکے تھے کہ مجھے دینا یہی ہے اور بیماری میری چلی جائے وغیرہ اس کی برکت سے کہ رائے خدا میں دوں گا، اب بیماری چلی گئی تب تو ڈبل کر کے دینا چاہیے دیکھا جائے تو شکرانے میں، نہ کہ اسی کو رکھ لیا اور اب اس کے بدلے کچھ اور دے دیا. تو یہ اپنے ہرس کی مطلب ہے کہ علامت یا ہرس کی بات ہوئی نا، تو ایسا نہ کیا جائے. جو دے دیا دے دیا، یا ابھی اگرچہ اپنے قبضے میں لیکن اب نیت سے تو دے دیا تھا نا، ابھی دے دیا تو اللہ اور دے دے گا. مگر شرن گناہ نہیں ہے جب تک اپنی ملک میں. ہاں کسی کو دے دیا، اب اس کو بولو کہ میں مجھے دے دو میں کچھ اور دیتا ہوں، تو پھر اس کے الگ مسائل ہیں. کہ جو انہیں کسی کو گفٹ دے دیا ہے نا، کسی کو گفٹ دے دیا، اب وہی گفٹ اس کو بولا کہ مجھے دے دے، تو یہ مکر تحریمی، یہ ناجائز و گناہ ہے، مکر تحریمی ہے. ہاں اگر اس کو نہیں بولا آپ نے کہ مجھے دے دیں, اب خود اس نے اپنے طور پر پیش کر دیا تو لے سکتے ہیں, تو گناہ نہیں ہے. کہ یہ کہ سمجھو کہ جدید تحفہ ہے, نیو گفٹ ہے, اپنی طرف سے دے رہا ہے اگرچہ وہی چیز دے رہا ہے.
شہنشاہِ بغداد یا غوثِ اعظم سنو میری فریاد یا غوثِ اعظم. شہنشاہِ بغداد یا غوثِ اعظم سنو میری فریاد یا غوثِ اعظم.
پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور سب کے سب اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج کریں, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دیکھیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
ماشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی جو ویڈیوز اور ان کے نعرے کہ جو کلپس آتے ہیں, تو آپ نے توجہ دلائی تھی کہ اگر ان کے نام اور شہروں کے اور ملک کے بھی نام ہوں تو یہ اکثر جو ہے وہ نام کافی کم ہوتے ہیں شہر کے یا ملک کے. تو چونکہ یہ اگر ابھی ہاتھوں ہاتھ دوبارہ آپ کی طرف سے یاد دھیان ہو جائے.
آج جو بھیجتے ہیں نا یہ کلپس وغیرہ, تو وہ مطلب اپنا بچے کا نام, عمر اور شہر ملک وغیرہ جو بھی ہے بھیجتے ہیں, تو حسب ضرورت یہ اس پہ یہ لوگ مدنی چینل کے اسلامی بھائی ہیں وہ لکھ دیں گے, جو لکھنا ہوگا وہ لکھ دیں گے. اس پہ آپ بھیجا کریں اور صاف ستھرا مطلب ماحول ہو. کئی اس سے ریجیکٹ ہو جاتے ہوں گے جس کی آواز کلیئر نہیں ہوتی ہوگی, شور شراب ہوتا ہوگا, پنکھا زور سے گھوم رہا ہوتا ہوگا, گھر 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 آواز آتی ہوگی. تو یہ مطلب کوالٹی ایسی ہونی چاہیے جو اپنے مدنی چینل پر چلائی جا سکے. تو جس کا نہیں چلتا ان کو ناراض بھی نہ ہو, وہ اپنے طور پر غور کریں گے شاید کوئی اس میں ہماری کوتاہی ہو سکتا ہے کہ ہو جس کی وجہ سے یہ چلایا نہیں ہے. اب دیکھو کسی کی تو سناتے ہیں آواز, کسی کی نہیں بھی سناتے ہیں آواز, تو وہ آواز کلیئر نہیں ہوتی ہوگی تو یہ نہیں سناتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی شعر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اور دوسرا کہ بچوں کو بھی مطلب ننگے سر دکھانے کے بجائے آپ, میں ریکویسٹ ہے کہ اگر امامہ ہو تو میٹھا مت دیں, امامے والے دو بچے بیٹھے نا, امامہ ہو تو بچے گھروں میں دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں بچوں کے امامے ہوتے ہیں, ہوتے ہوں گے, اب پہلے تو تھے ہوتے تھے, اب تو مطلب وہ دور بدلتا جا رہا ہے, تو بازار میں ملتے ہیں تیار. امامے کے ساتھ ہو تو میٹھا مدینہ, لباس بھی کوئی سلیقے کا ہو, عجیب عجیب لباس بھی بعضوں کے ہوتے ہیں. مطلب یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو بھی گھروں میں باہر سنت کے مطابق اگر آپ ان کی زندگی گزارنے کی ابھی سے کوشش, ابھی تو بچہ ہے. ارے بھائی بچہ جب تو آپ کی سنے گا ہی ہے, بڑا ہوگا تو آپ کو سنائے گا, خطرہ یہی ہے. تو اس لیے ابھی بچے کو کنٹرول کر لو تو انشاءاللہ یہ بڑے ہوں گے تو آپ کو سنبھال لے گا کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے جس نے مجھے سنتیں سکھائیں, مجھے دین سکھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت تمہاں کا مجھے عرض آئے تھا, آسان جے گوٹھا میں اکڑی رسم رواج تھیندو آ, کہیں جو بھی میت وغیرہ تھی ویندو آ, کہیں جو انتقال تھیندو آ, تا ٹرنڈین کا بعد منہ جا گھر وارا یا بیو کیر ایڑا کوئی مائیوں وغیرہ ملی کرے, کچھ عورت ملی کرے, انہ جلا ایسالے سواب جلا کچھ مانی وغیرہ پچائے کھڑی ویندان قبرن تے, پو اتے ہوا روندیوں بائن تیز آواز سان, انہ کا علاوہ بے پردگی تھیندی آ, انہ جے بارے میں تمہاں جو چھا رہا یا برائے کرم رہنمائی فرمائے.
امیر علیہ سنت جو سوال کیا ہے آپ سے, اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس میت کے تیسرے دن میت کی بیوی اور گھر والے کچھ عورتیں کھانا پکا کر اس کی قبر پر لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ روتے پیٹتے بھی ہیں اور بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے شرعی حکم بیان فرمائیں.
یہ جو بتایا سوال میں جکو سوال میں بدھایا تما یہ تو سٹھو کم کان ہے. بے پردگی تھے تھی تو یہ حرام کم ہے. قبرستان تا عبرت جی جائے ہے. مانی کھین جی جگہ بھی کان ہے مناسب تے مانی کھانوں بھی مناسب نہ پر مانی تما کھیندا شاید تقسیم کندا تو باڑ مانو قبرن تے پگ رکھندا باڑ قبرن تے بجن تا بجنا ہوندا تو یہ سب مطلب غلط کام ہیں. ایسال سواب کریو پہلا کھنا یارہ گنا ودک کریو گھر میں مناسب جگہ تے قبرستان میں پڑھی نہیں سال سواب نے عورتن کے قبرستان وننو ہی بنا ہے پچھے ونی نے رونو پٹنو یہ بھی سٹھی شے کانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شکر یا زین نہیں آیا.
اوہ دیکھو زین آ رہا ہے.
ہٹ جائیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے کسی کو تنگ کرنا بہادری نہیں بزدلی ہے.
دیکھو دیکھو ہیرو بن رہا ہے. ہمیں اکیلے روک نہیں پاؤ گے.
اکیلا نہیں جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ بات کہتے تھے. چاہے ان کے سامنے کوئی ایک عام مسلمان ہو یا بہت بڑا بادشاہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو وہ بھی اکیلے تھے مگر اللہ پاک ان کے ساتھ تھا.
لیکن ہم تو صرف لنچ باکس چھین رہے تھے.
میرے دوستوں آج آپ لنچ باکس چھین رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل اس سے بڑی چیز چھیننے لگے. اگر آج نہ روکا تو کل بہت بڑا نقصان کر دیں گے. یاد رکھیے اصل بہادری لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کی چیزیں چھیننا نہیں بلکہ ظلم کو روکنا اور سچائی کا ساتھ دینا ہے.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آپ نے میری اصلاح فرمائی. جزاک اللہ. آئندہ میں اور میرے دوست کسی کو تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ.
جزاک اللہ عرفان بھائی آپ نے میری مدد کی.
عرفان بھائی یہ ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟
عبید بھائی ایک کام کرتے ہیں نا ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟
اللہ اکبر. ظلم آخرت کا اندھیرا ہے اور ظلم جو یہ بہت مطلب بری چیز ہے. گناہ ہے کسی پر ناحق ظلم کرنا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جس پر ظلم کیا اس مظلوم مظلوم اور ظالم دونوں کا مقدمہ قیامت میں پیش ہوگا اور ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دی جائیں گی. پھر بھی اگر نیکیوں کے باوجود اس نے جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ پورا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے متھے ڈالے جائیں گے اور یوں ظالم چاہے اس کے بعد نیکیاں ہوں حج ہوں نمازیں ہوں لیکن یہ کہ اگر نیکیوں سے خالی ہو گیا دوسروں کے مظلوموں کے حقوق ادا کرنے وغیرہ کے ذریعے تو یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ بڑا خطرناک ہے ظلم اور ظلم یہ وہ گناہ ہے کہ جو ایمان کے لیے خطرناک ہے. ظالم کا خوف ہے کہ ظالم کا خاتمہ اور موت بری ہو. بری موت کی دو صورتیں. ایک تو بری موت وہ کہ گناہ گار جو ہے وہ بغیر توبہ کے مر گیا اور دوسری جو صورت ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کفر پر مر گیا. یہ سب سے خطرناک ہے. تو اس لیے وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی پر ظلم کیا ہے کبھی ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فائر کر دیا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا. ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے کسی کی ناک دلازاری کر دی یہاں تک کہ کسی کو ایزا دینے والی نظر سے گورا یہ بھی ظلم ہے گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کسی کو مارا پیٹا کوئی چیز چھین لی قرضہ دبا لیا اس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا تو اس کا دل دکھ گیا تو دل تو دکھے گا اس کا. کسی کو تہمت لگائی تو یہ ظلم تو بہت طرح کے اور بہت سارے ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ جو کیا دنیا میں اس کو مطلب یعنی کہ ترکیب کر لینی چاہیے اور معافی تلافی ہو جائے, توبہ بھی ہو جائے, اسی میں عافیت ہے, ورنہ تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. ترجمہ ہے کنز الایمان, اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری یعنی سخت ہے. حوالہ بخاری شریف کتاب التفسیر جلد 3 صفحہ 247, حدیث نمبر 4646. مفسر قرآن حضرت علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے, اور جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے تاکہ وہ اس عظیم وعید یعنی جو آیت مبارکہ میں دردناک پکڑ کی جو وعید ہے اس وعید میں داخل نہ ہو. کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے, ہر ظالم کے لیے یہ وعید ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو, خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا. حوالہ کنز العمال جلد 2 صفحہ 202. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا, یہ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہے. یعنی جو ظالم کی تعاون کرے گا وہ بھی گیا, خود ظالم کا کیا حال ہوگا. تو نہ ظلم کرنا ہے نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ خاکہ دکھا کر, یہ تو فرضی خاکہ تھا, یہ بتایا کہ اس طرح جو لوٹتے ہیں نا یہ ظالم ہے. ایک تو مال لوٹا, نہیں بھی کامیاب ہوئے تو اس کو کتنی وہ گھبراہٹ ہوگی. اس میں گھبراہٹ بھی دکھا رہے تھے اس بچے کی کہ وہ خوف زدہ ہوا, تو کسی کو خوف زدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے, ناحق کسی کو خوف زدہ کرنا. چھپ جاتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں, کر کے اور کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں. تو جو بھی ناحق کام کرے گا بچے کو جو چاہو کرو, یہ ضروری تھوڑی ہے. ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کریں گے تو قیامت کے دن یہ بچہ ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا ماں باپ کا گریبان ہوگا. یہ نہ سمجھے, ظلم کا انجام بہت خراب ہے. ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, مختصر سا رسالہ, زیادہ بڑا نہیں ہے, وہ ظلم کا انجام اس کا نام ہے. نہ پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ چلے گا ظلم کیا. جو عام طور پہ ہم ظلم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے, ایزی لیتے ہیں, وہ خطرناک ہے. جیسے اب کوئی بیٹھ گیا آپ کے پاس, کیا گھسا پڑتا ہے, چل ہٹ, اس کو ہٹا دیا یا گھورا, یہ سب ظلم ہے. یہ دیکھیں بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, نہ مارا نہ پیٹا, ایسے یاد رہ جاتے ہیں کہ وہ مطلب مجھے بھی کچھ یاد ہیں. جیسے کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ ایک مجھ پر ایسا ظلم ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے اور خیر میں نے معاف کر دیا, لیکن میرے نام بھی نہیں, اب تو وہ بندہ زندہ ہو اس کی بھی امید نہیں ہے. اس وقت جب میں سمجھو جوان تھا تو وہ تو ویسے ہی شاید بوڑھا ہی تھا وہ آدمی, 55-60 سال تو ہوگی عمر. سجدے میں وہ اگلی صف میں تھا, میں پیچھے تھا, نماز میں نمازی تھا وہ آدمی, میں پیچھے تھا, تو میرا سر اس کو لگ گیا ہوگا, سجدے میں لگ جاتا بعض اوقات, صفیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں کہیں کہیں مسجدوں میں, سر میرا لگ گیا. اس نے جو مطلب مجھے جو اس طرح کی یعنی کہ ایک کا جملہ بولا, لیکن ایسا زہر میں بجھا ہوا جملہ تھا وہ, میں اس کو دہرا نہیں سکتا. میرے کو اتنا اس سے مطلب دل دکھا ہے میرا کہ ابھی تک جیسے وہ یاد کیا تو کسک دل کی دل کے اندر باقی ہے. اب بتائیے یہ اگر یہ ظلم نہیں تو ظلم کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اس کو معاف فرمائے, میں تو معاف کر چکا 100 بار معاف میری طرف سے, 1000 بار معاف, لیکن یہ کہ وہ کرنے والا کر گیا. یہ اس طرح نہیں, مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے کسی کا دل دکھا دینا, مار پیٹ, چھری مارنا, گولی مارنا, یہی ظلم نہیں ہے. یہ ڈانٹ ڈپٹ عام ہے, ناحق ڈانٹتے ہیں, ماں باپ بھی اولاد کو ناحق ڈانٹتے رہتے ہیں, دل دکھاتے رہتے ہیں, پریشان کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی پکڑے جائیں گے. میاں بیوی بھی شوہر سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کنیز ہے, ساس سمجھتی ہے ہماری ماسی ہے, نوکرانی ہے. اس طرح اگر کوئی ایسا ہے ماحول, وہ جھاڑتے رہتے ہیں, اس کو کھینچتے رہتے ہیں, وہ گھر بچانے کے لیے بیچاری مظلومہ کچھ بولتی نہیں ہے, قیامت کے دن پھنسیں گے سب. اچھا اسی طرح اگر وہ بہو شریر ہے اور ساس کو دباتی رہتی ہے اور اس کو تنگ کرتی رہتی ہے, تو یہ ظالمہ وہ مظلومہ. اس طرح کوئی بیوی شوہر کو ستاتی رہتی ہے, پریشان کرتی ہے, تو یہ شوہر مظلوم وہ ظالمہ. تو جو بھی ظلم کرے گا, چاہے باپ بیٹے ہوں, چاہے ماں بیٹی ہوں, چاہے یہ کوئی رشتہ ہو نہ ہو, کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں, غیر مسلم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں. ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے جو مطلب لوگوں کو تکلیف دے. ہمارا اسلام جو ہے بڑا سلامتی والا مذہب ہے. اسلام کے معنی مطلب سلامتی, سلامتی ہے نا اسلام کے معنی. ہاں تو یہ مطلب ایک سلامتی کا پیغام دینے والا ہمارا اسلام ہے. الحمدللہ سب کو اس کے حقوق دیتا ہے ہمارا اسلام, الحمدللہ. تو ظلم چھوڑ دیں اگر کبھی کیا تو ڈھونڈیں اس کو, کسی کو ڈانٹا تھا, کسی کو جھاڑا تھا. ایسے اجتماع میں جو نمازی اور اچھے اجتماع میں بھی ظلم ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا کوئی آئے گا تو اب بیچارے کی لات لگ گئی, اس کو اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے کر کے اس کو ٹوک دیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے جگہ. بلکہ حدیث پاک میں جو کوئی آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سرکتے تھے. تو اگر ہم سرکیں گے تو سرکنا مطلب یہ کہ اس کو جگہ دینا. اچھا اب اگر ہم خالی بھی سرکیں گے, جگہ نہیں ہے, کوئی آیا یوں کریں گے, وہ دیکھے گا تو دل جوئی ہوگی اس کی, یار میرے آنے کا نوٹس لیا اس نے, بڑے اچھے لوگ ہیں دعوت عیسائی والے. مگر اب کوئی ایسا ہوگا میرا بھائی اور یوں کر کے پھیل جائے گا, کوئی آ رہا ہوگا تو کہیں گھس نہ جائے, اب اس کا دل خوش ہوگا. بلکہ اس پر امیج یہ ہوگا کہ یار یہ مونا لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں یار, مطلب کیا میرا قصور یہی تھا کہ میں نیا تھا یا میرے میں نے داڑھی نہیں رکھی اور میں گناہگار بندہ, تو یہ نیک لوگ ہیں میرے قریب بٹھانے میں یہ مطلب آر محسوس کرتے ہیں, گن محسوس کرتے ہیں, چھوڑو یار یہاں نہیں جانا, دعوت عیسائی والے تو ایسے ہیں. تو یہ کئی ایسے نادان دوست ہمارے یوں بھی لوگوں کو بھگا دیتے ہوں گے. تو یہ بڑی مطلب حکمت کی باتیں ہیں, اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مطلب یعنی کہ لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنے. میں ہمیشہ باہر ہاں کہتا ہوں, یہ رٹ لیں اس کو, کہ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم از کم تکلیف تو نہ ہی پہنچائیں, اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں, کو سکون پہنچائیں. ہم ٹھیک ہے مطلب یعنی ہمارے جان اچھی ہے یا مال اچھا ہے اور ہم مطلب ہیں کچھ, لیکن جو کچھ ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ قیامت میں کچھ نہیں ہوگا. اور جو مطلب کچھ ہے لیکن لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا, عاجزی کرے گا, تو وہ قیامت میں بہت کچھ ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارا نام محمد شاہد رضا اتاری, ہمیں ڈھاکا بنگلہ دیش سے بولیں. امیر اہل سنت کے نکٹ ہمارا پرشن ہل جو شنے آئسکریم آپ پچند اور آپ نے اسلامی بھائی کے آئسکریم کھاوان اور ہمارے بنگلہ دیشر مدد اسلامی بھائی مدد ایٹا پرچلت جو جہاں ترا اگارہ شرف بشیش کر چھبیس شرف پالن کریں تک اسلامی بھائی کے آئسکریم کھاوان. تو یہ پرسنگے ویاخا کر دن اور ساتھ ساتھ ایٹاؤ بولے دن جو آئسکریم کھاوار کی اپکاریتا اور کھتی رہے.
میرا نام ثاقب اتاری ہے. سوال یہ تھا کہ آپ کو آئس کریم پسند ہے تو آپ بھی اسلامی بھائی کو آئس کریم کھلاتے ہیں, اس وجہ سے بالخصوص گیارہویں شریف میں اور آپ کی بہ نسبت چھبیسویں شریف میں بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں نے ایک دوسرے کو آئس کریم کھلاتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آئس کریم کی نقصانات اور فوائد کیا کیا ہے, اور ہمارے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں, اور ہمیں باعمل عالم دین بننے کے لیے دعا بھی فرما دیں.
یہ ایک مطلب بہت پرانی غلط فہمی ہے کہ بے مطلب میں آئس کریم پسند کرتا ہوں. آئس کریم تو ظاہر ہے کبھی کبھار اگر کسی نے کھا لی تو, یا کسی کو مہمان کو کھلا دی تو, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا آئس کریم بہت پسند ہے. مجھے تو کھانا بھی پسند ہے, روٹی بھی پسند ہے, چاول بھی پسند ہے, اور جو بھی مطلب جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی کم کوئی زیادہ پسند ہوتی ہیں. تو اب ایک آئس کریم پہ فوکس کیوں کیا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, تو ایسا نہیں ہے. میں مطلب کبھی برس سال برس میں کبھی کوئی ہاتھ میں آ گئی تو عام طور پہ ایک آدھ چک مار لیا, اس کو کھا لی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں آئس کریم پسند کرتا ہوں یا آئس کریم کھانے کا اہتمام میرا ہے کہ میں آئس کریم کھاتا ہوں اور کھلاتا ہوں سب کو, یہ نہیں ہے. مطلب یہ غلط فہمی ہے بنگلہ دیشیوں کی, وہ فقراء المدینہ اور فقراء البغداد نے آئس کریم کہاں پاس کر لی اور میرے کھاتے میں ڈال دی کہ گوشت پاک کے دن میں گیارہویں میں آئس کریم الیاس کو پسند ہے تو چھبیسویں میں آئس کریم پسند ہے تو آئس کریم کھاؤ. ویسے کھانا ہے تو آپ کی مرضی, مجھے مائنس کر دو کہ میری پسند کی وجہ سے آپ کھا رہے ہیں, مجھے مدینہ پسند ہے. الحمدللہ. اب یہ ساتھ میں پوچھا کہ اس کا کوئی نقصان یا فائدہ ہے, تو نقصان تو اس کے ظاہر ہے, جو کھاتے ہیں ان کو بھی سمجھ پڑتی ہوگی کہ یار وہ زیادہ میں نے آئس کریم کھا لی تو گلے میں خراش ہو گئی, نزلہ لگ گیا, تو یہ ہوتا ہوگا. مطلب تو اب یہ کہ اول تو مطلب آئس کریم ہے نا یہ خالص ملنا بڑا مشکل ہے. اگر خالص وائٹ شوگر ڈالتے ہوں, چینی ڈالتے ہوں, تب بھی چینی نقصان دہ ہے, اس میں کوئی انرجی نہیں ہے. اچھا مگر چینی بھی ڈالتے ہوں گے, سیکرین کا نام سنا ہے آپ نے, یہ خطرناک ہوتی ہے. سیکرین بھی جو ناقص معلومات ہے, سیکرین بھی اس پہ ڈالی جاتی ہے جو مطلب صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. سیکرین ڈالتے ہیں. دوسرا یہ کہ اور بھی مسائل ہیں, تو یہ اس کے کچھ فوائد اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں. بس سکون ہوتا ہے وقتی طور پہ, ذرا لطف آ جاتا ہے, وہ گرمی ہو تو تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہو جائے گا. تو اگر مطلب خالص دودھ ہو, خالص کریم ہو اور بندہ صحت مند ہے, اور یہ آئس کریم اگر ہے اور فوڈ کلرڈ بھی ہے تو فوڈ کلر ہو اس میں, فوڈ کلر, بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں تو یہ کپڑے رنگنے کے کلر اور یہ, تو یوں مطلب مجموعی طور پر جو موجودہ آئس کریم جو ہم دکانوں پہ کھاتے ہیں نا, تو یہ اس کو صحت مند نہیں کہا جا سکتا. خالص میں نے کہا نا, خالص دودھ, خالص کریم, اور کوئی اس میں ملاوٹ والی چیز نہ ہو. ایسی آئس کریم بھی کوئی کھائے تو اس کو بھی کبھی کبھار کھانا چاہیے. ہر دکاندار, ہر کمپنی غلط چیز بناتی ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ آئس کریم کے ایسی ایسی آئس کریمیں پکڑی گئی ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں مطلب ایسی ملاوٹ اور ایسی چیزیں کہ وہ آئس کریم, اس کا نام ہی آئس کریم نہیں ہے. تو پھر ان پہ کیس کباڑے جو بھی ہوئے, پھر وہ یہ طے ہوا, سب طے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو کہ یہ اس کو آئس کریم نہیں لکھا جائے گا اس پر بغیر آئس کریم بولے. دودھ کا ڈبہ کچھ عرصے پہلے تو تھا, اب بھی ہو سکتا ہے, وہ دودھ کے پیکٹ جس پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ دودھ ہے, اور لوگ دودھ میں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, چائے بھی بن جاتی, سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ ہوتا دودھ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح آئس کریم کے بھی مسائل ہیں, کئی مسائل ہیں. تو آئس کریم کے نقصانات بھی مطلب ہیں, مطلب اس میں شوگر بڑھے گا, شوگر بڑھتا ہے آئس کریم کھانے سے, موٹاپا اور ذیابیطس ڈائبیٹکس جو مطلب یعنی کہ میٹھی پیشاب بھی بولتے ہیں اس کو, اس کا خطرہ, کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ, دل اور اس کی رگوں میں نقصان بلاکیج خون کے اندر ہونے کا خطرہ, دل کی بیماریوں خطرہ, دانتوں میں خرابی پیدا ہونا, دانتوں میں درد, گلے کی سوجن, ٹونسلز, خاص طور پر بچوں میں یہ خطرات, پیٹ کی گڑبڑ, بد ہضمی وغیرہ, قوت مدافعت آئس کریم کھانے سے کم ہوتی ہے, جبکہ یہ سب زائد کھا زیادہ کھا لے تو اس میں امیون سسٹم جو ہے یہ بھی کمزور ہوتا ہے, قوت مدافعت, نزلہ, زکام, گلے کی تکلیف بڑھ سکتی ہے, اور مصنوعی فلیور, نقلی فلیور اور کلر, نقلی کلر, یہ بھی مطلب نقصان دہ, صحت پر منفی اثر اس کا. تو بہرحال یہ کہ اگر خالص آئس کریم ملتی ہے, اور یہ ملنا مشکل ہے, اس کی پہچان دشوار ہے, سمجھے, تو وہ بھی کبھی کبھار صحت مند آدمی کھا سکتا ہے, وہ بھی تھوڑی مقدار میں, یعنی مہینے 15 دن میں کبھی آ گئی تو کھا لیا, ورنہ یہ آئس کریم موجودہ, میں ہر آئس کریم کو برا نہیں کہتا, لیکن مجھے پہچان نہیں کہ کون سی خالص ہے اور کون سی ویجیٹیبل, لیکن یہ کھانا میں گناہ یا ناجائز نہیں کہتا, یہ طبی جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ نیٹ سے کچھ تحقیقات ملی ہیں, کچھ میں نے حکیموں سے مشاورت کی, اور اس میں مطلب یہ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو یہ امت کے لیے مفید باتیں حدیث پاک میں, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہتر, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے, لوگوں کو نفع پہنچائے, تو یہ نفع پہنچانے والی بات ہے جو میں نے آپ سے کی. اب کسی کو دیکھیں آپ کے وہ کھا رہا ہے, کبھی یہ مولانا ہو کر کھا رہا ہے, تو یہ مفتی صاحب کھا رہے ہیں, تو یار دل تو سب کا, یار مطلب ظاہر کہ گناہ تو نہیں ہے اگر کھا لیا تو, کوئی نے اس کسی کو بدگمانی یا اس کو برا بھلا, تو گناہ کر رہا ہو تب بھی برا بھلا کہنے کے بجائے جو گناہ کر رہا ہے اس کو ہم سمجھائیں, نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کریں, اس کو بدنام کریں, اور پیچھے ہم غیبت کے گناہوں میں پڑیں. بعض اوقات ڈاکٹر سجیسٹ بھی کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, دانتوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا, تو اس میں اس کی ٹھنڈک یا اس میں جو اجزاء ہیں وہ اس کو فائدہ کرتے ہوں گے دانتوں کو, تو بولتے بھی ہیں کہ آئس کریم کھا لو, داڑ نکالنا, یہ بھی اس میں بھی کھلاتے ہیں آئس کریم ہے. تو خیر اگر کوئی کھائے یا ویسے بھی اگر شوقیہ کھائے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہ جو اس کا مطلب نقصانات کا جو میں نے عرض کیا وہ سب کو پیش نظر رکھنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ مجھے کنفرم نہیں پتا کہ کون سی کمپنی کی آئس کریم غلط ہوتی ہے اور کون سی کمپنی کی صحیح ہوتی ہے, میں نے کسی کمپنی کو ٹارگیٹ بھی نہیں کیا, میں نے ایک جنرل بات کی ہے, اور اب کتنا خالص مال دنیا میں مل رہا ہے اس وقت وہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو, ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. سچی بات ہے کہ ملاوٹ کی یہ حالت ہے کہ زہر بھی خالص بولتے نہیں ملتا. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ کہ ہمارے پاس کیس آیا خودکشی کی کوشش کا, اس نے اتنی ساری نیند کی گولیاں کھا لی تھی, اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولیاں خالص نہیں تھی, تو اس نے مرا نہیں وہ بندہ, ورنہ مر جاتا تو بچ گیا. مطلب تو یہ یہیں کا کراچی کا کیس ہے. تو یہ حالت ہے کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا, تو اب آئس کریم خالص ہمیں کون کھلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے, آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار.
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس پر گزری وہ گزرنے ہی کے لیے تھی. یا اللہ پاک جو کوئی 29 صفحات کا رسالہ اولیاء کی شان بزبان قرآن پڑھ یا سن لے, اسے اپنے ولیوں کی پیروی کی توفیق دے, اور اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر کے ماں باپ سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد.
اولیاء کی شان بزبان قرآن. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے پہلے زمانے کے تین اولیاء. قرآن کریم میں اولیاء کا ذکر خیر: حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ، حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہا اور بہت کچھ. اردو زبان میں 29 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے.
مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ جو پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا، سورج اور چاند گرہن، اس کے پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے. دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کے پڑھنے اور سننے کی والوں کی تعداد ہے 10,22,417، اور دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے سننے اور پڑھنے کی کارکردگی ہے 7,24,777. مجموعی کارکردگی 17,47,194 17,47,194. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. علی شہزاد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء تو خود مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، ہم انہیں اصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں ہمارے اصال ثواب کی کوئی حاجت ہوتی ہے؟
ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے؟ درود تو ہے ہی دعا، اگر یوں ہے تو دعا ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ پاک، ہمارے آقا مولا محمد پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، یا مراد رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا ہے. تو اب یہ کہ سرکار تو خود رحمت للعالمین ہے، رحمت بھیج کا کیا مطلب؟ تو ہم حکم قرآنی پر عمل کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. دعا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے سکتے ہیں، تو پھر اور کون ہے جس کو دعا ہم نہیں دے سکتے؟ تو اس کا مطلب جس کو ہم نے دعا دی، تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کا منتظر ہے، ہماری دعا کا محتاج ہے. ہم مطلب ہے کہ دعا دے کر اپنا کام بنا رہے ہیں. جیسے کہ فقیر آتا ہے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے، بازو اللہ آپ کی آل اولاد کا بھلا کرے، اللہ آپ کے روزی روزگار میں برکت دے، تو ذرا مطلب انہیں دعائیں دے کر پھر کچھ اپنا کام نکال لیتا ہے. تو ہم در مصطفیٰ کے بھکاری ہیں، سرکار کو دعائیں دیتے ہیں، سرکار کی آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اصحاب پر بھی درود بھیجتے ہیں کہ یہاں سے بھی کچھ عطا ہو جائے. تو یہاں سے تو وہ عطا ہو رہا ہے کہ بس اس کا کوئی حساب و کتاب اور شمار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ اولیاء کرام کو دعا رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں نا، رحمت اللہ علیہ، یہ دعا تو ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو، اس کے معنی یہ ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو. تو یہ دعا ہے تو رحمت اللہ علیہ مائنس کر دیں گے. رضی اللہ عنہ، صحابہ کے ساتھ خاص کر ہم بولتے ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، تو یہ بھی دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. رسول سے پاک رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کو اپنے دل سے نکال دو، پھر وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی، remove the world from your heart, then it will not harm you.
अच्छा अच्छा माशाल्लाह, दुनिया को दिल से निकाल दो तो ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दिल से निकाल दो से मतलब दिल से इसकी मोहब्बत निकाल दो, ऐसे ये कोई इसका वो यानी मादी तौर पर अंदर नहीं होती दिल में, तो उसकी मोहब्बत माशाल्लाह। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रबीउल अव्वल शरीफ 1447 सन हिजरी में जो मुख्तलिफ दीनी तहरीकें हम ऐलानात करते थे, तो इसकी फ़ाइनल जो है एक अमली कारकर्दगी हमें नफली रोज़ों के हवाले से मिली है। 12 रोज़े रखने वालों की तादाद जो अब तक हमें मौसूल हुई, इस्लामी भाइयों की तादाद 2878 इस्लामी बहनों की तादाद 1159 सात रोज़े, 7 रोज़े रखने वालों की तादाद इस्लामी भाई 7249 इस्लामी बहनें 1684 पाँच रोज़े रखने वालों की तादाद इस्लामी भाई 19116 इस्लामी बहनों की तादाद 4020 और कुल रोज़े जो रखे गए उसमें जो हमें तादाद मिली है इस्लामी भाइयों की तादाद 29243 इस्लामी बहनों की तादाद 6863 1500 दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की जो तादाद हमें मिली है इस्लामी भाइयों की तादाद 1,28,804 इस्लामी बहनों की तादाद 12,197 यानी कुल जो तादाद हमें मिली है 1,41,001 ये शोभा इस्लाह अमाल की तरफ से हमें कारकर्दगी मिली है।
ये 11वीं शरीफ का
12वीं शरीफ का जो अमल हो गया ना
जी 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 माशाल्लाह, कि 11वीं शरीफ में रोज के 1100 दुरूद शरीफ का ऐलान हुआ था और रोजों का 11 रोजे 7 रोजे और 5 ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुलंदी की तरफ चढ़ते तो अल्लाहु अकबर पढ़ते, जब ढलान की तरफ चलते तो सुभान अल्लाह पढ़ते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंदी की तरफ चलते हुए अल्लाहु अकबर कहना और ढलान की तरफ सुभान अल्लाह कहना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
यूसुफ भाई आपको यूं चलता हुआ देखकर मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ है, एक मिनट ठहरे, ये हम प्यारे अमीरे अहले सुन्नत से मालूम करते हैं। हमने रवायतों में सुना है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते तो किसी कदर आगे झुक कर चलते, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे हैं,
क्या मेरे जैसे वो बुजुर्ग हजरात जो बुढ़ापे की वजह से झुक कर चलते हैं अगर वो सुन्नत की नीयत कर लें क्या उसको सुन्नत पर अमल करना कह सकते हैं और इस सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा, रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
वैयाकुम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर के लोग बुलंदी पर चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहते और जब उतरते तो सुबहान अल्लाह कहते। अबू दाऊद शरीफ जिल 4 सफ़ा 240। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है कि बुलंदी की तरफ जाते हुए अल्लाह अकबर और पस्ती की तरफ यानी निचान ढलान की तरफ उतरते हुए सुबहान अल्लाह कहना मसनून है यानी सुन्नत है। यह सुन्नत महज सफ़र से मखसूस नहीं बल्कि आम हालात में भी बुलंदी पर चढ़ते या पस्ती की तरफ आते तकबीर व तस्बीह मसनून ही है, अल्लाह अकबर कहना और सुभान अल्लाह कहना या सीढ़ी चढ़ते हुए सीढ़ी उतरते हुए भी कह सकते हैं बल्कि सुन्नत है ये। और मुहद्दिसीन किराम ने इस तकबीर व तस्बीह की मुख्तलिफ हिकमतें बयान फरमाईं, अव्वलन हदीस फिर हिकमतें और आखिर पर इस दुआ के سفر سے مخصوص نہ ہونے پر عبارات نقل کی جائیں گی. اب آگے طویل ہے وہ, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سنت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, چلنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا جیسے ڈھلان میں اتر رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ بوڑھے کی جھک گیا تو بوڑھا کہاں جھکتا ہے, جوان بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کب ہوتی ہے کسی کی تو بےچارے یوں کب ہو جاتی ہے جوان, حالانکہ بوڑھے نہیں ہوتے. تو یہ مطلب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا تھی جو آپ کرتے تھے. اب پتہ نہیں بوڑھے کی خود بخود ہو جائے گی, وہ سرکار کی عاجزی تھی. اور کمال یہ تھا سرکار کا کہ کتنے ہی لوگ ساتھ ہوں سب سے بلند نظر آتے تھے. یہ معجزہ سرکار کا چلتا پھرتا معجزہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عاجزی کے ساتھ چلتے تھے, اس طرح چلنے کی پریکٹس کرنا چاہے تو اس کو کرنا چاہیے. مدینہ مدینہ مکہ مدینہ خود بخود قدرتی جھکا ہوا ہے تو یہ مراد تو اس میں شامل نہیں ہوگی نا. ہاں ظاہر سنت کے ساتھ ہوگی, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا, تو قدرے پھر تھوڑا اللہ بہتر جانے والا. یہ سنت عام نہیں ہے, وہ تو پڑھی بھی تو بہت پہلے بھی نا, لیکن عام اس پر عمل دیکھا نہیں کسی کا. پنجوں پر وزن, ہاں تو پنجوں پر جب وزن آئے گا تو یہ تبن بھی مفید ہے غالباً میں نے پڑھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ مطلب بغیر اس کے اصول کے ہوتا ہی نہیں ہے. تو یوں فوائد بھی حاصل ہیں اس کو, اور کوشش کریں پنجوں پر تھوڑا وزن دے کر تو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے کہ ہم ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں, ہم اونچے نظر نہیں آ سکیں گے. اس کا کوئی عمل نہیں ہو سکے گا, وہ سرکار کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا محمد اسلام نام رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
محمد اسلام یہی ہاں رکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. ایسے نام کے ساتھ لفظ محمد شامل کر سکتے ہیں کہ جس کے معنی جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہوں. تو لفظ اسلام جو ہے اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے نا, اور بھی کیا معنی بیان کر دینا اسلام کے معنی.
کسی چیز کی پیروی کرنے کو بھی اسلام کہتے ہیں, انقیاد جس کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر ظاہری اعمال کے ذریعے کسی کی پیروی کرنا, اطاعت و فرما برداری اللہ پاک کی کرنا, اس پر بھی اسلام کا اطلاق ہوتا ہے. تو بہرحال لفظی معنی اسلام کسی چیز کو جی سلامتی بھی ایک معنی بنتا ہے, اور اپنا سر جھکا دینا,
سر تسلیم
خم کرنا, اس کے معنی میں بھی آتا ہے.
تو یہ معنی درست ہے سرکار کے, محمد اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا ہوا, ہمیشہ جھکا ہوا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو محمد اسلام نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے, میں چائنا سرچ کر رہا ہوں, میری عمر 8 سال ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال لرز ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائیں؟ کچھ والدین بچوں کو نوافل بھی پڑھاتے ہیں, اس سے بچے فرائض بھی ٹھیک ادا نہیں کرتے, ایسے بچوں کو پہلے چیز کا عادی بنانا چاہیے. امیر علیہ سنت سے گزارش ہے اس سوال کا جواب ادا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
بچہ جب 7 برس کا بچہ یا بچی ہجری سن کے حساب سے 7 سال کے ہو جائیں تو اس کے والد یا سرپرست جو ہے اس پر یہ واجب ہے کہ نماز کا اس کو بولے, حکم دے کہ نماز پڑھ, نہیں کرے گا حکم تو گناہگار ہوگا. اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اور سختی کر کے بھی اس کو نماز پڑھانی ہے اگر نہیں پڑھتا تو بچہ. اب یہی حکم روزے کا بھی ہے, مگر روزے میں اتنا ہے کہ وہ بچہ روزہ برداشت کرنے کے قابل ہو, اس کی صحت ایسی ہو کہ روزہ رکھے گا تو کمزور نہیں پڑ جائے گا, بیمار نہیں ہو جائے گا. تو اب 7 برس کا ہے تو روزے کا حکم دے, 10 برس کا ہے تو پھر سختی سے بھی اس کو روزہ رکھوائے. یا بعض اس میں تھوڑا مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں مائیں خاص کر, وہ نہیں کمزور ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, تو ان وہمات کی وجہ سے بچوں کو روزہ نہ رکھوانا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ وہ روزے سے کوئی بیمار ہونا ضروری تھوڑی ہے. سومو تصحو, حدیث پاک میں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سارا دن چاکلیٹیں اور ٹافیاں یہ اندر دھکیلتا رہتا ہے, روزے میں کچھ تو سکون ہوگا اس کے معدے کو, رات کو سلا دو اس کو سو جائے گا. چاکلیٹ ٹافی یہ تو اچھی چیزیں تو نہیں ہیں نا. خیر, تو روزہ بہرحال رکھوانا ہے, وہی جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق. تو اب رہا یہ کہ وہ نفلیں پڑھانا, تو نفلیں پڑھانے میں بھی حرج نہیں ہے, فرض بھی پڑھائیں, سنتیں پڑھائیں, وتر پڑھائیں, نفلیں پڑھاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے اس کو مشقت میں نہ ڈالیں اس میں, یا مار دھاڑ تو کرنی بھی نہیں ہے, سات سال کے اس میں تو صرف حکم دینا ہے اس کو کہ یہ پڑھے, اور حکم ظاہر فرائض میں ہی آئے گا, پانچوں ٹائم کی فرض نمازیں اس کو پڑھائیں, اور اگر شوق سے پڑھتا ہے تو بھلے نفلیں پڑھے. یہ سختی اس پر کہ پڑھو نفل پڑھو نفل ہے نا, یہ نہ کرے. ہاں وہ پڑھتا ہے ترغیب دلائیں, بیٹا پڑھ لو, تم کو یہ دیں گے وہ دیں گے, یہ بھی حرج نہیں اس میں. ایک بزرگ کا لکھا ہے مطلب کہ حضرت, ہاں اخروٹ والا بھی, اور ایک مطلب ہے کہ بزرگ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ وہ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس بچے کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بچہ مجھے دیکھ دیکھ کر نمازیں پڑھے. تو یوں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی موجودگی میں نمازیں پڑھیں تاکہ دیکھ دیکھ کر اس کو شوق پیدا ہو.
حدیث پاک میں جو فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو, یعنی نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے, تو اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی بیان کی گئی ہے تاکہ بچے وغیرہ دیکھ کر, گھر والے کے افراد دیکھ کر نفل کے عادی بنے.
جی جی, چاہے نفل کی بھی ان کو ترغیب, وہ ترغیب ہی ہے, جی جی. فرض کی بھی فی الحال تو ترغیب ہی ہے, تو نفلیں بھی پڑھائیں اس کو تاکہ یہ مطلب پوری نفلیں سنتیں فرض پڑھنے کی عادت لے کر بالغ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, السلام قبل الکلام, سلام بات چیت سے پہلے ہے.
سبحان اللہ,
کیا بات,
ماشاء اللہ, بارک اللہ.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, قیامت کے دن ظالم سے بدلہ دلوانے کے لیے اس کی کیا اہم ترین چیز مظلوم کو دی جائے گی؟ سوال نمبر دو, غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کے والد محترم کا لقب بتائیے. اور سوال نمبر تین, کس بد نصیب کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626200 اور SMS نمبر 03411225554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدی, SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز میں نمازی نے تیسری رکعت پر قعدہ کر لیا اور سلام پھیر دیا تو کیا فوراً یاد آنے پر چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ صحف کر سکتا ہے؟
یہ سوال آیا ہے.
جی,
تیسری رکعت پر قاعدہ اخیرہ کر لیا بھول کر اور سلام پھیر دیا, یا ویسے ہی تیسری رکعت پر بیٹھ کر اب سلام پھیر لیا, تو
جب تک نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, منافی نماز کوئی کام نہیں کیا اور اسے یاد آ گیا تو کھڑے ہو کے رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاف کر کے سلام پھیر لے گا تو نماز ہو جائے گی.
ایسی صورت میں کھڑا ہو جائے اور اپنی چوتھی رکعت پوری کر لے, اب سجدہ سہو بھی کرے جو طریقہ ہے اس کا, تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی جبکہ یہ سارا بھول کر کیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانك اللهم وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
26 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کنا. سوال نمبر 1، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کون سے پوتے ہیں؟ جواب 11. سوال نمبر 2، اگر کوئی شیطان فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اسے کس چیز سے مارا جاتا ہے؟ جواب انگاروں سے. سوال نمبر 3، مردوں پر اس دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن وہ کون سی جگہ ہے جہاں مردوں کو بھی سونا پہنایا جائے گا؟ جواب جنت میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد ارشد اتاریہ سکھے کی منڈی، محمد ذاکر اتاری بہاول پور، تنویر علی نواب شاہ، احمد رضا خان اتاری پنیالہ شریف، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، اسحاق اتاری مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کراچی، محمد کریم رضا اتاری ٹنڈو آدم. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد رضا خان اتاری پنیالہ شریف، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما، یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی اعلیٰ حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق صاحب، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو 11ویں رات تک مسلسل کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ مدنی مذاکرے میں سوال جواب لائیو سنیں یہاں آ کر یا مدنی چینل پر. یا اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخش دے، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، یا اللہ پاک نیکیوں کا حریص بنا دے، الہ العالمین سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. مولا کریم ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ پاک اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما. یا اللہ پاک صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. الہ العالمین پریشان حال خوشحال ہوں، دکھی سکھی ہوں. الہ العالمین بے گھروں کو اچھا گھر ملے. الہ العالمین دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، شریوں کے شر، فسادیوں کے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، سیلاب زدگان کی غیب سے امداد ہو۔ اے اللہ پاک، غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، خوشحالیاں نصیب فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، عشق کوشیوں کے اڈے ویران ہوں۔ الہ العالمین، گناہوں کا دور ختم ہو، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو راحتیں پہنچانے والے بنیں، دل آزاریوں سے بچیں، بد اخلاقیوں سے بچیں۔ اے اللہ پاک، میں اعلیٰ کردار کا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ مولا کریم، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں۔ الہ العالمین، سب میں عافیت 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 ہو۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔
گناہگار ہوں میں، لا
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا طلع البدر شكروا علينا وجبات شكروا علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو سلام علیکا حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے جرے گے کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا
والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ایمان والوں کے دلوں میں موجزن کرے ایمان والوں کے دلوں میں
معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
سنت کا لیے فیضان دیکھیے قرآن و سنت کا لیے فیضان دیکھیے گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ